السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع۔ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں لینس رمکس۔ ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کر کے بائیں کونے پر ریڈیو کی آڈیو سٹریم کو کلک کیجیے۔ اس کے علاوہ پروگرام کو ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی پوسٹ کرتے ہیں، جو آپ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں آئیے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے تو ہم اپنے سننے والوں کو عید میلاد النبی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی شروعات بھی اسی موضوع سے کریں گے، عید میلاد النبی اور پاکستان بھر میں کڑے حفاظتی انتظامات۔ بھارت اور پاکستان کے تجارتی حلقوں کے درمیان رابطہ کاری۔ مشرق وسطی میں آج کل بڑے پیمانے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ مصر میں آئین کے بارے میں ریفرنڈم آج کی بڑی خبر ہے۔ فرینڈز آف سیریا اجلاس اور ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے کے شک پر عمل درآمد۔ اور آخر میں ہم آپ کو آج کی خصوصی رپورٹ سنوائیں گے، ایکسچینج پروگرام کے ایک پاکستانی طالب علم محمد اسامہ سے ملاقات۔ ایکسچینج پروگرام کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ تجزیہ کاروں اور ماہرین میں شامل ہیں پاکستان سے معروف تجزیہ کار جناب ڈاکٹر نادر بخت، لندن سے ہمارے پروگراموں کا ایک جانا پہچانا نام کالم نگار اور تجزیہ کار شمع جنیجو، پاکستان سے مشرق وسطی میں کئی ملکوں میں سفیر رہے جناب مشتاق احمد مہر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بھارت سے ہم بات کریں گے ایک ممتاز تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ سے۔ یہاں امریکہ سے بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق اور مشرق وسطی انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر زبیر اقبال۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں منگل کے روز عید میلاد النبی کے موقع پر ملک بھر میں جلوس نکالے گئے، جبکہ سرکاری تقریبوں میں پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرتے ہوئے ملک میں قیام امن کے لیے علماء سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اسی مناسبت سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایوان صدر میں قومی سیرت کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں ملک بھر سے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کو دہشت گردی کے باعث سنگین خطرات لاحق ہیں، اور انہوں نے زور دیا کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اتفاق و اتحادی سے اس صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا،
ان نازک حالات میں ہم سب کو اتفاق اتحاد کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ آج ہمیں ایسی جذبہ کی ضرورت ہے جو ہم نے پاکستان بنانے کے وقت پیش کیا تھا، تاکہ وطن عزیز کو دہشت گردی سے پاک کر سکیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت طالبان سے ڈائیلاگ کرنے کی خواہش مند ہے، تاہم ان ڈائیلاگ کو موجودہ حکومت کی کسی طرح سے بھی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہ ڈائیلاگ بھی امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی طرف ایک قدم ہے۔ وطن عزیز میں انتہا پسندانہ سوچ کی صورتحال کو بہتر بنانے میں علماء کرام کا کردار کسی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
یہ تھے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور۔ 12 ربیع الاول پیغمبر اسلام کا یوم ولادت، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں یہ دن پوری عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے کئی لقب جو ان کی خصوصیات اور صلاحیتوں کے عکاس ہیں، امین، صالح، یتیم و مساکین کے لیے بڑی پناہ، رحم جس کی جبلت میں تھا، اور مہربانی اور محبت ان کے لیے بھی جو ان کے دشمن رہے، معافی ان کے لیے بھی جنہوں نے ان کو ایزا دی اور ظلم کیے۔ میرا سوال یہ کہ ایسی عظیم شخصیت کی امت آج من حیث القوم کس آزمائش میں ہے کہ ہر تعلیم ہی لگتا ہے فراموش ہو چکی ہے؟ صلح جوئی، ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹنس، صبر و تحمل، افو و درگزر، اس معاشرے سے کہاں گئے؟ ہم کہاں غلط نکل گئے؟ تو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پروفیسر نادر بخت صاحب سے۔ ڈاکٹر نادر بخت صاحب، آپ یہ بتائیے گا، آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے اس دیکھیں گے، معاشرے میں ہم سے من حیث القوم کہاں پہ غلطی ہوئی؟
بہتر، کتنے خوبصورت الفاظ میں آپ نے بات کو بیان کر دیا، شاید میں اس سے زیادہ تو نہ کر سکوں، نہ میری اتنی اہلیت ہے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے، بہت خوبصورت پیرائے میں ان چیزوں کو بیان کیا۔ جہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، میرے خیال میں ہم نے چیزوں کو بہت زیادہ کنفائن کر دیا۔ ہم نے اسے صرف اور محض مسلمانوں تک اس کو کنفائن کیا، جبکہ یہ ایک انٹرنیشنل، گلوبل یا آفاقی پیغام ہے، اور یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اگر کہا جائے تو یہ کچھ پوری بات نہیں ہوگی، کیونکہ انسان اور دیگر مخلوقات بھی نباتات، حیوانات اور تمام اشیاء شامل ہیں۔ تمام وجودیات اس میں شامل ہیں اور ان تمام کو اس طرح سے اکٹھا کیا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیجئے یا حضرت عیسیٰ سے لے لیجئے یا حضرت یعقوب کی تعلیمات کو لے لیجئے, یہ تمام ایک ہی سلسلے کی کڑی مجھے تو دکھائی دیتی ہے. اور یہ سب کا کردار تھا ایک ویلفیئر سٹیٹ کو بنانا, اچھی سٹیزن شپ کو کریٹ کرنا, اچھے انسانوں کو پیدا کرنا, اچھے اخلاق کو پیدا کرنا, ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں آپس میں انسان, حیوان, نباتات, ارضیات و بشریات سب اس طرح سے رہیں جیسا کہ خالق ان سے چاہتا ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ, جو ناطہ ہے اس کو لیا جائے. ہم نے ڈائسیکشن کر دی, ہم نے تقسیم کر دیا, اور ان مواقع پہ میرا خیال ہے کہ اس پیغام کو اس انداز سے لیا جانا چاہیے کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم نہ کیجیے, بلکہ انسانوں کو ایک کنبے کی شکل میں لیجیے, ایک خاندان کی شکل میں لیجیے, جس میں سب آپس میں ایک ہی کنبے کے رکن ہوں, ایک ہی جیسے ہیں, ایک ہی خالق ہے, ایک ہی مخلوق ہے, ایک ہی طرح سے جیتے ہیں, ایک ہی طرح سے مرتے ہیں. اور اگر ہم اس طرح سے لے لیں تو شاید یہ پیغام زیادہ افیکٹو بھی ہو اور تقسیم کے عمل سے ہم باہر بھی آ سکیں.
شکریہ ڈاکٹر صاحب.
میں انسان کو بحثیت انسان دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, اور ان انبیاء نے جن کا میں نے ذکر کیا, انہوں نے انسان کو بحثیت انسان لیا ہے. اور آپ نے جو القاب فرمائے ان میں سے رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے. آپ کا لق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, عالمین کے لیے.
عالمین کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ٹھہریے گا. شمع, آپ کی ان امور پر گہری نظر ہے. ابھی صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے الگ الگ پیغامات میں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں, خاص طور پر علماء دین اپنا مؤثر کردار ادا کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں فرقہ وارانہ تشدد کو روکنے اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے جو اب تک نہیں کیے گئے؟
بہت اگر فرقہ وارانہ تشدد کی ہم بات کر رہے ہیں یا یہ کہ معاشرے میں مذہبی رواداری کا فقدان ہے, تو میں اس بات پہ اگری نہیں کروں گی. گراؤنڈ لیول پر آپ جب جائیں تو آپ کو کہیں بھی سنی اور شیعہ کا کلیش نہیں ملے گا. جو پنڈی میں ہوا وہ ایک وقتی طور پر جو بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا کوئی ریئیکشن نہیں دیکھا. ابھی تک پاکستان میں اگر آپ جائیں سڑکوں پر, محلوں میں, شہروں میں, تو آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. یہ صرف ایک پلانٹڈ ایک چیز ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے.
شمع, تھوڑا سا میرا اختلاف ہے یہاں پر, کیونکہ ملک کے اندر مختلف جگہوں پر, مختلف شہروں کے اندر, مختلف صوبوں کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں فرقہ وارانہ رنگ تو نظر آتا.
میں پہلے اب لوگوں کی بات کری, اس کے بعد میں جاؤں گی علماء پر. میں جو یہ بات کر رہی تھی کہ وہ آپ کو عام لوگوں میں نہیں ملے گی. اب آتے ہیں علماء میں. علماء میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ ٹاپ لیول کا دیکھیں تو وہ بے شک ڈھکے چھپے جو بھی کہیں لیکن کھلے عام نہیں کہیں گے. مسئلہ جو ہے وہ چھوٹے لیول کی مسجدوں کے, ان کے پیش اماموں کے, ان کے جو امام بارگاہ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے, جو کہ ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے حکومت کا کہ وہاں پر کس قسم کا مواد پبلش کیا جا رہا ہے یا کیا پھیلایا جا رہا ہے یا لوگوں کی کیا برین واشنگ کی جا رہی ہے. سارا جو ایک آپ جو فساد کی ایک جڑ آپ جب انالائز کرتے ہیں,
ہلو,
پھیلائی جا رہی ہے, وہ ایک لمیٹڈ لیول پہ پھیلائی جا رہی ہے. بے شک اس کا ٹاپ لیول پر ان کو, علماء دین کو پتا ہے, اور وہ کسی بھی فنڈنگ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے اگر وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کلیکٹولی جب آپ دیکھتے ہیں ایک براڈر ویژن میں, تو میں اتنا برا نہیں سمجھتی. اور میں پھر بھی کہتی ہوں کہ یہ سازش ہے.
میرا سوال جو تھا وہ ذرا تھوڑا سا مختلف تھا آج کے دن کے حوالے سے. میں نے سوال میرا یہ تھا کہ فرقہ وارانہ تشدد جو کہ ظاہر نظر آتا ہے, اس کی کوئی بھی روٹس ہوں, کچھ بھی روٹ کازز ہوں, اس کو روکنے اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کیا ایسی چیز ہے جو ہم سے نظر انداز ہوگی جس کو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ آپ نے ایک بات کی کہ چیک اور بیلنس ہونا چاہیے جبکہ مسجدوں سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد
میں اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہ پھر ایک آپ کے انٹرسٹ ہے، گورنمنٹ کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے، وہ کسی بھی مسئلے کے طور پر وہ ان کو جو ہے کہ وہ جو فتنہ ہے اسے ختم نہیں کر رہے. جب فتنہ ختم نہیں ہوتا تو پھر وہ بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انتہا پسندی کا ایک، جب آپ کہیں گے آپ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ کہیں گے کہ ہم نے مذاکرات کرنے، حکومت خود کنفیوز ہے، تو پھر اس طرح کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جو فتنہ ہے وہ بڑھتا جائے گا ایک کینسر کی طرح. بات یہ ہے کہ جو ختم، جو آپ نے بات کی ہے کہ ختم کس طرح کیا جائے، ختم یہ ہے کہ جب سزا ہوگی، اور سزا یہ ہوگی کہ بالا تر ہوگی، اس میں کسی کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ یہ میرا آدمی ہے یا تیرا آدمی ہے یا تیرا فرقہ ہے یا میرا فرقہ ہے، اس میں اس سے بالا تر ہو کر بالکل ایک انبیاس قسم کا جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے ابھی پروفیسر نادر صاحب کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ رحمت للعالمین تھے، کہ کوئی بھی اگر کرائم ہوتا ہے تو یہاں پر پکڑا وہی جاتا ہے جو کہ غریب ہے یا جو جس کو جس پر آپ کا زور چل سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا جرم کرتا ہے یا اگر کوئی بڑا مجرم، بڑا انتہا پسند، بڑا دہشت گرد، آپ اس کو نہیں پکڑتے. حالانکہ رسول پاک نے خود کہا تھا کہ اگر چوری بھی ہوتی ہے اور فاطمہ بھی اس میں رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں انوالو ہوتی ہے تو تم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو. جب ہمارے رسول کا یہ فرمان ہے تو ہم اس پر کیوں عمل نہیں کر رہے؟ ہم نے کیوں قانون کو کے درجات بنا دیے ہیں کہ کمزور پر قانون لاگو ہوگا اور طاقتور اور فتنے اور دہشت گرد پر قانون نہیں لاگو ہوگا؟ اگر نہیں لاگو ہوگا تو پھر دہشت گردی بڑھے گی، انتہا پسندی بڑھے گی، نفرت بڑھے گی.
اچھا شکریہ اشما، ہمارے ساتھ رہیے گا. چیک اور بیلنس کی بات آپ نے کی اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ معاشرے میں قانون کی بالادستی اور انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے، جس سے بہت ساری چیزیں جو بظاہر ہمارے خرابیاں آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. پروفیسر فیضان، آپ حال ہی میں پاکستان سے لوٹے ہیں، خاص طور سے آج کے دن کے تناظر میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتائیے. سیکیورٹی امور کے تناظر کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ آج مختلف شہروں میں موبائل ٹیلی فون بھی جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے بند کرنا پڑتے ہیں، یہ چیک اور بیلنس یہاں پر ہے لیکن باقی جگہوں پر جیسا کہ شمع بات کر رہی ہیں، تو اس نظریاتی سوچ پر، فکری سوچ پر چیک اور بیلنس ہونے کی بجائے یہ جو دوسری طرف ہم چیک اور بیلنس کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
جی، سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. ابھی کل رات ہی میں واپس پہنچا ہوں پاکستان سے، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لوگ اتنے پیارے اور خوبصورت لوگ ہیں، اتنے محنتی لوگ ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں، اور ان کی کوشش اور جہد دیکھ کر انسان جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں تو بہت انسپائر ہو کر آیا ہوں پاکستانیوں سے. اس لحاظ سے اگر میں یہ کہوں کہ جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس میں، اور جو پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں اس میں، ایک بہت بڑا فاصلہ ہے. اس کو آپ ذہنی فاصلہ کہہ لیں یا روحانی فیصلہ کر لیں کہہ لیں یا عملی فیصلہ کہہ لیں، اور وہ فاصلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے جہاں تک کہ جو نظریاتی سوچ یا اسلامی نظریاتی سوچ ہے اس میں بہت سا زور ہے عبادات پر، روحانیت پر، لیکن جو عملی تقاضے ہیں اس سوچ کے ان کے اوپر وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی پچھلے کئی سو سالوں سے. اس میں بہت سی کوششیں ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں یا دوسری جگہ جب چیزیں بدلنی شروع ہوئیں تو وہاں بھی مذہبی فرقے اور ان کی آپس میں تعصب، جیسے آپ کو معلوم ہے، بہت زیادہ تھا اور بہت سی قتل و غارت کی گئی. لیکن جب ان کی توجہ وہاں سے ہٹ کر، عبادات سے ہٹ کر، اس طرف گئی کہ انسان کی حالت کو بہتر بنایا جائے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بدل گئیں. اب میرا خیال ہے کہ میں نے ایک اور چیز جو محسوس کی پاکستان میں وہ یہ تھی کہ لوگ مذہب کی روایات اور اس کی جو روایتی صورت ہے اس پر ان کی بہت توجہ ہے، مگر جو مذہب کی روح ہے اس پر توجہ نہیں ہے. اور خدا اللہ کا جو کہتے ہیں توقع بر اللہ، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ ہے اس کی جو صورت ہے وہ بہت سطحی صورت ہے، مگر اس کو انسان نے، لوگوں نے اپنے اندر سمویا نہیں کہ خدا کا خوف اور خدا خوفی کس کو کہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جب وہ تمام باتیں ان کی عملی شکل میں آئیں گی لوگوں کی، اور وہ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا کہ کیا چیز کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے نظر رکھتے ہوئے صرف میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں جو کہ پاکستان کی لوگوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہے علم اور تعلیم۔ میرا خیال میں اگر اس پر توجہ دی جائے تو سب چیزیں بتدریج بہتر ہوتی چلی جائیں گی اور خود بخود ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمیں اور کسی چیز پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، صرف تعلیم اور علم پر توجہ دینے کی ضرورت۔
شکریہ پروفیسر فیضان، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شمع، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے، دنیا بھر میں عید میلاد النبی جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا جاتا ہے یہ دن، آپ لندن میں رہتی ہیں، آپ بتائیے گا کہ لندن میں اس کی کیا صورت حال رہی؟
بہت، ہم تو یہاں پر کل منا چکے ہیں، پرسوں رات کو یہاں پر کافی اجتماعات ہوئے، اور روح پرور جس کو آپ کہیں، جس کی یہاں پر یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اسکیٹرڈ ہے، تو پھر ایسی جگہوں پر آپ کو پھر جانا پڑتا ہے جہاں پر میں محافل میلاد ہوں، اور پھر وہاں سے جلوس بھی نکلتے ہیں۔ کل دن کو نکلا ہے، حالانکہ موسم یہاں پر بہت برا چل رہا ہے، پورا یو کے اسٹورمز میں اور عجیب قسم کے سیلاب کی زد میں ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود جب 12 ربیع الاول یا 10 محرم کا دن اس طرح کے آتے ہیں تو پھر مسلمان کسی قسم کا جو موسمی آفات ہیں ان کو بالا تر رکھ کر وہ نکلتے ہیں، اور بڑے ہی عقیدت و احترام سے یہاں پر پاکستانی مسلمانوں میں بھی محافل میلاد ہوئی۔ خود میرے اپنے گھر میں جتنے بھی میں لوگ بلا سکتی تھی، ظاہر ایک آپ کا ایک مذہبی ریچول ہے، ہمارے لیے ایک بہت ہی بات برکت دینے کے رسول پاک کی آمد ہوئی اس دن، تو جس طرح جس سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے سیلیبریٹ تو کرتے ہیں اس دن کو۔
اچھا شمع، چھوٹی سی اور بات بتاتی جائیے ہمارے سننے والوں کو کہ صرف پاکستانی کمیونٹی کا اجتماع ہوتا ہے کہ یا دنیا بھر میں، کیونکہ لندن میں تو ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں کے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں یہ سارا؟
وہ پھر الگ طریقے سے، یہاں پر جو افریقن مسلمان ہیں ان کی سیلیبریشن الگ طریقے سے ہوتے ہیں، جو ترک اور عرب ہیں وہ بہت ہی ایک جس طرح ایک جوائے آپ کہیں کہ وہ گاتے بھی ہیں، اور ان کی سیلیبریشن کا انداز الگ ہے۔ ہم لوگوں کی سیلیبریشن کا انداز انڈین اور جو پاکستانی ہیں، جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان ہیں، ہم لوگ زیادہ مذہبی طریقے سے اس کو مناتے ہیں دن کو کہ درود پڑھے، لیکن جو عرب ہے یہاں پر، میں نے ترک دیکھے ہیں یا جو میں نے یو اے ای کے اور قطر کے لوگ دیکھے ہیں، ان کا زیادہ یہ ہے کہ مٹھائیوں کا ایکسچینج ہوتا ہے، اور وہ اس کو ایک فیسٹیول کی طرح مناتے ہیں، موسٹ لائکلی لائک کرسمس ان کا ایک۔ آپ اگر دبئی چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو 12 ربیع الاول کا دن آپ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ اس کو ایک مذہبی دن تو ہے لیکن اس کے ساتھ ایک خوشی کا تہوار
کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ بالکل بالکل، شکریہ شمع۔ ڈاکٹر نادر، یہ موضوع ہم اب ختم کرتے ہیں، آپ بالکل حرف آخر کے طور پر کہیے گا، جیسے کہ پروفیسر فیضان کہہ رہے تھے کہ آج جو بنیادی توجہ ہے وہ علم اور تعلیم کی ضرورت ہے، جس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہونے کی طرف چلیں گی۔ ایک قوم کی حیثیت سے پاکستانیوں کو کس سوچ کی ضرورت ہے؟ ایک کوئک کامنٹ اس پہ، پھر ہم اگلے موضوع کی طرف چلیں۔
فیضان کے جملے بہت ہی پرمغز ہیں، اور اسلام کی ابتدا اسی طرح سے ہوئی، پہلی وحی یہی نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہیں سے شروع ہوا تھا، اور انتہا بھی یہیں پر ہے۔ انسان کو سیکھنا ہے، صرف مسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہمیں اس طرح زیادہ ضرورت ہے، ہم پیچھے رہ گئے اقوام عالم سے، ہمیں سیکھنا ہے کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اچھی شہریت کیا ہے، اچھے انسان کیسے ہوتے ہیں، اچھے شہری بن کے، ایک مہذب انسان بن کے ہم دنیا کے ہم قدم ہو کر کیسے چل سکتے ہیں، اور وہ یقیناً تعلیم اور علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی کو ہمیں اپنانا ہوگا، یہ اسلام کا بھی پیغام ہے، دیگر انبیاء کا بھی یہی پیغام ہے۔ جی شکریہ،
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ٹھہریے گا ہماری اگلی سیگمنٹ کے لیے۔ شمع، آپ کا بے حد شکریہ، آپ اپنی کلاس سے نکل کر آتی ہیں، آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ سطحی مذاکرات کی جو تجارتی امور پر ہو رہی ہے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع. آئیے اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے اعلی تجارتی افسروں کے درمیان نئی دلی میں ہونے والی بات چیت میں پاکستانی عہدیداروں کے مطابق باہمی تجارت کے فروغ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں ایک نئے ٹائم فریم پر اتفاق ممکن ہے. اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ وزارت تجارت کے سیکرٹریز کی ملاقات میں رواں ہفتے دونوں ملکوں کے وزرائے تجارت کی بات چیت کے لیے ایجنڈا طے کیا جائے گا. سیاسی اور جغرافیائی تنازعات کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی شعبوں کے علاوہ معاشی اور تجارتی تعاون میں بڑے پیمانے پر اضافہ نہیں ہو سکا, مگر نواز شریف حکومت سمیت کئی سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری کے لیے یہ تعاون ناگزیر ہو چکا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹ کے رکن افراسیاب خٹک کہتے ہیں کہ پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی خارجہ پالیسی ان لوگوں کے دباؤ پر بنائی جائے جو کہ خطے میں جنگیں چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟
دونوں ملک میں تنازعات ہیں اور ان کا سیاسی حل ضرور نکلنا چاہیے, لیکن تنازعات کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں تجارت بند کر دیں. دیکھیں چین اور انڈیا کے درمیان کتنے تنازعات ہیں, جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان تجارت ہو رہی ہے. امریکہ اور چین کے درمیان آپ دیکھیں کیسے تجارتی تعلقات ہیں. تو آج کی دنیا میں تو یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑوسی ملکوں سے تجارت نہ کریں. اور یہاں پہ بدقسمتی سے جو انتہا پسند لوگ ہیں انہوں نے ایک طرح سے خارجہ سیاست کو پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے.
اور سابق وفاقی وزیر تجارت ہمایوں اختر کہتے ہیں کہ اس وقت باہمی تجارت کے اعتبار سے بھارت کا پلڑا بھاری ہے, جو کہ ایم ایف این اور کچھ اور اقدامات سے پاکستان کے حق میں کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ آئیے,
انڈیا سے ایک بائیلیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ بھی سائن کرنا چاہیے کہ جو انڈیا سمجھتا ہے کہ انڈین پروڈکٹس پاکستان آنے چاہیے اور پاکستان سمجھتا ہے کہ ان پروڈکٹس سے پاکستانی انڈسٹری کو نقصان نہیں ہوگا, اور اسی طرح وائس ورسا ان میں ہم فردر کنسیشنز دیں. سیکنڈ اسپیکٹ یہ ہے کہ انڈیا میں پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں ان کے لیے نان ٹیرف بیریئرز بہت فیس کرتے ہیں ہمارے تاجر, اور ان نان ٹیرف بیریئرز پہ سارا سال سے بات چیت ہو رہی ہے. اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہمیں نظر آنی چاہیے. اگر یہ چیزیں ہوں گی جس سے میں سمجھتا ہوں میوچلی بینیفیشل ہو سکتی ہے جب یہ ٹریڈ ریلیشن شپ ٹوٹلی ایونچولی کھلے.
سبھی ہمیں جوائن کیا ہے بھارتی جی نے. آداب بھارتی جی. بھارتی جی آپ مجھے سن سک رہے ہیں؟ جی
ہاں میں سن پا رہا
ہوں. اچھا بھارتی جی, یہ ڈائیلاگ اور بات چیت جاری رہنا بھی ایک بڑا پازیٹو عمل ہے, اور تجارتی امور پر پاکستان بھارت اعلی سطحی مذاکرات اب ہو رہے ہیں. آپ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں؟
دیکھیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ سارے سوالوں کا اگر کوئی ایک آنسر ہے یا جواب ہے تو وہ تجارت ہے. اگر دونوں ملکوں کے بیچ میں تجارت شروع ہو گئی, اور ہم دونوں ہی ایسے ملک ہیں جہاں پر کچھ چیزیں ایک جگہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں, کچھ چیزیں دوسری جگہ, اور دنیا کے بہت بڑے حصے کو ہم لوگ الگ الگ چیزیں بھیجتے ہیں, اگر ہماری آپس میں تجارت شروع ہو گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے غریبی سے لڑنے میں مدد ملے گی, اور جو جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمزم اس سے بھی لڑنے میں مدد ملے گی. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو شاید 2011 سے شروع ہو جانا چاہیے تھا, یہ 2014 میں کیسے بات پہنچ گئی؟ بہرحال جب بھی بات پہنچی ہو, لیکن 2014 میں دیر آئے درست آئے. اگر کچھ شروع ہو جائے تو اللہ میاں کو اس کے لیے بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
شکریہ بھارتی جی, ہمارے ساتھ ٹھہریے گا, ایک اور سوال آپ سے کریں گے. ڈاکٹر نادر بخت ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں عمومی طور پر ایم ایف این یعنی موسٹ فیورڈ نیشن کے بارے میں کچھ غلط فہمی پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے کوئی حکومت بھی یہ بھارت کو درجہ دینے سے کترا رہی ہے. تو اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ تجارت سے متعلق مراعات پر آپ دنیا کے مختلف ملکوں کے درمیان تفریق نہیں کریں گے, تو پاکستان میں ایسا کیوں؟
میرا نقطۂ نظر کچھ یوں ہے کہ اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جن کے مفادات کا تقاضا ہے. عوام کے مفادات کو دیکھنے کی بجائے وہ مخصوص لوگ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. جب وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ عوام کے مفاد کو دیکھیے, اب دیکھیے آلو یا پیاز, نہ وہ مسلمان ہے نہ ہندو ہیں, کپڑا نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے. اس قسم کے جتنے بھی چیزیں آپ امپورٹ کریں گے یا ایکسپورٹ کریں گے, جو چیزوں کے آپ ٹریڈ کریں گے, ان کا مذہب سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ بہتر قیمت پر بہتر معیار میں چیزیں آپ اپنے شہریوں کو فراہم کریں. اب آپ کہیں اور سے لیں مناسب نہیں ہے, پڑوس سے لیں گے سستا ملے گا, اس کے لیے بھی اچھا ہے, ان کے لیے بھی اچھا. میرا خیال یہ ہے کہ اب اگر یہ کچھ الفاظ سخت نہ ہو جائیں تو وہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو عقل کرنی چاہیے, دونوں ریاستوں کو عقل کرنی چاہیے اور مہذب انداز سے مہذب لوگوں کی طرح سے رہتے ہوئے اپنے تجارت کے راستے کھولنے چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے فراختنی کا مظاہرہ کرنے سے عوام کی خاطر اپنے مفادات کے لیے بہت کر لیے, بڑی سات دہائیوں تک اپنے مفادات حاصل کر لیے, اب عوام کی خاطر کھلے دل کے ساتھ, کھلے بازوؤں کے ساتھ, کھلے ذہنوں کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے تجارت کے راستے کھولنے چاہیے. اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے. مفلسی کیا انہیں کا مقدر ہے, بیماریاں کیا انہیں کا مقدر ہے, جہالتیں کیا انہیں کا مقدر ہیں, ہر کس نہیں. یہ قیادتوں کو جرت مندانہ فیصلے کرنے چاہیے اور عوام کی خاطر اپنے نقطۂ نظر کو اتنا لچکدار بنائیے کہ اس میں عوام ہی عوام سما جائیں اور باقی مفادات نکل جائیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر نادر بخت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بھارتی جی, آپ اس سلسلے میں ایک آخری بات اس میں کہیے. ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نادر بخت کی بات, کہتے ہیں کہ اپنے مفادات سے ہٹ کے چاہے وہ قیادت ہو چاہے مخصوص لوگوں کے طبقے ہوں, تو ان کو عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟
پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا بخت صاحب کا, اور میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے کہا. کاش ایسے لوگ پاکستان میں اور ہندوستان میں ہوں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش حکومتیں ہی کرتی ہیں. پر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ سلسلہ دیکھیے ٹیڑھے ڈھنگ سے تو شروع ہے, جیسے دبئی کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں انڈیا میں آ رہی ہیں, انڈیا کی چیزیں پاکستان میں جا رہی ہیں, پر اگر سیدھے ہوں اور ہمارے جتنے دو تین بارڈرز ہیں, بالکل صحیح اب بخت صاحب نے کہا کہ ہم لوگ سستی چیزیں ایک دوسرے کو دے پائیں گے اور ہم اپنے بہت سارے مسئلوں کو حل کر پائیں گے. جو لوگ ان چیزوں کو اگاتے ہیں جیسے آلو یا پیاز ہے, یہ بڑے کسان نہیں ہوتے, بڑے فارمرس نہیں ہیں, یہ چھوٹے فارمرس ہیں. ان سب کو فائدہ ملے گا, ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے کا موقع ملے گا, ایک دوسرے کے یہاں کے بازار دیکھیں گے, ایک دوسرے کے یہاں سے اپنی قیمتیں طے کریں گے, اور ایک اکنامک پاور ساؤتھ ایشیا میں بن کر کے ہندوستان اور پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے. میں سچ مچ بخت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑھیا بات کی.
بہت بہت شکریہ سنتوش بھارتی جی ہمارے ساتھ تھے. آپ سے میری پھر بات ہوگی بھارتی جی. آئی ایم گریٹفل ایز آلویز. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد مشرق وسطی کی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں آج کے موضوع, اور آئیے اب مشرق وسطی سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر زبیر اقبال, بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان, اور ابھی ہمارا ساتھ دیں گے مشتاق احمد مہر صاحب جو مختلف مشرق وسطی کے ملکوں میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے مصر میں مسودہ آئین پر ریفرنڈم کی, فرینڈز آف سیریا اجلاس کی بات کریں گے, اور اگر وقت ملا تو ایران کے ساتھ ظاہر ہے جوہری سمجھوتے کے طلاق کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے. تو السلام علیکم ڈاکٹر زبیر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
فیضان آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو آئیے آپ بات کر لیتے ہیں کچھ مصر میں آج کل, آج اور کل یعنی 14 اور 15 جنوری کو آئین پر جو ریفرنڈم منعقد ہو رہا ہے اس کے لیے ایک مختصر رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے, وہ ذرا سنتے ہیں پہلے.
اس ووٹ کو ملک کے آرمی چیف عبد الفتح السیسی کی ممکنہ صدارتی دوڑ کے بارے میں ایک ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جنہوں نے گزشتہ جولائی میں سابق صدر محمد مورسی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا. ووٹنگ کے آغاز سے تھوڑی دیر قبل غزہ میں ایک کورٹ ہاؤس کے باہر بم دھماکہ ہوا, کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے. ایک گروپ جس میں مسٹر مورسی کی پارٹی اخوان المسلمون شامل ہے, لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ کرے اور اس کے خلاف پرامن مظاہرے کریں. گروپ نے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا ہے. ماہرین پیشگوئی کر رہے ہیں کہ آئینی ریفرنڈم کا مرحلہ بآسانی گزر جائے گا. صبا محمود برکلے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں عمرانیات کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. وہ توقع کرتی ہیں کہ ایک وسیع ریفرنڈم کے ذریعے یہ دستاویز منظور کر لیے جائیں گے.
I think this is the result of two things. One is the political repression.
میرے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں, ایک سیاسی دباؤ یا جبر ہے جو فوجی حکومت نے مصری لوگوں پر کیا ہے, لہٰذا وہ لوگ جو حکومت سے اتفاق نہیں کرتے وہ زیادہ تعداد میں گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ سیاسی رد عمل سے خوف زدہ ہیں، اور دوسری جانب قوم پرست جذبات بھی عام ہیں جس نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور جو فوج کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ آئینی ریفرنڈم ایسے میں ہو رہا ہے جب ایک سال قبل مسٹر مورسی نے گزشتہ آئین پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی۔ نئے مجوزہ چارٹر کے تحت دستور میں بہت سی اسلامی شکوں کو نکال دیا گیا ہے اور خواتین کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، جبکہ فوج کی طاقت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو یہ تھی مصر کی کچھ صورتحال۔ اس وقت ابھی مشرق وسطی میں کئی ملکوں میں سفیر رہ چکے ہیں جناب مشتاق احمد مہر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ اچھا ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ اس آئین کے ریفرنڈم میں منظوری سے مصر کی اندرونی صورتحال پر آپ کوئی مثبت اثرات دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ جو ایک فورگون کنکلوژن تھا، یہ جو ریفرنڈم ہے، اس کو آپ ایجپٹ کی ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھیں، وہاں پر کئی دفعہ ریفرنڈمز ہوئی ہیں، اور ان ریفرنڈم کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو پالیسی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پاس کر دیا جائے، اور کبھی کسی کوئی ریفرنڈم ایجپٹ میں منفی طور نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ پاس ہو جاتی ہے، اسی دفعہ یہ بھی پاس ہو جائے گی۔ اس کا اصل مقصد دو ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ملٹری کی جو پوزیشن ہے اس کو کنسولیڈیٹ کر دیا جائے، اور دوسرا جہاں تک ہو سکے مسلم برادرہڈ کی جو پولیٹیکل ریلیونس ہے اس کو ختم کرنے میں کوئی نہ کوئی طریقے اختیار کیے جائیں۔ یہ دونوں اس میں کامیاب ہو جائیں گے، کب تک کامیاب ہوں گے یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جہاں تک ایجپٹ کا تعلق ہے وہاں پر اصل پرابلم جس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل پرابلمز کریٹ ہوئی تھیں وہ اکنامک ہے، وہاں کی انکم ڈسٹریبیوشن بہت سخت خراب ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور اگر نئی گورنمنٹ جو اس ریفرنڈم کے بعد آتی ہے اگر وہ ان پرابلمز کو حل کرنے کے قابل نہیں ہوتی تو پھر یقیناً دوبارہ وہی مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ چونکہ ملٹری جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملک کا کوئی 30% اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 25-30% وہاں کی امپلائمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے، تو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ریفرنڈم وہ نہیں جیت سکیں گے۔
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں مشتاق احمد مہر صاحب سے۔ مہر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مصر کی صورتحال کا ایک تجزیہ سا کر کے ہمیں دیجئے، گزشتہ کچھ ایک سال کے دوران وہاں پر جو صورتحال ہوئی، محمد مرسی کو برطرف کیا گیا اور اخوان المسلمین کو پہلے انہوں نے غیر قانونی اور دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اور اب یہ جو آئین ہے اس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جنرل سیسی کی آمد شاید متوقع ہو سکے وہاں پر کسی زیادہ اختیارات کے ساتھ، تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی، جتنا بھی مڈل ایسٹ کا ریجن ہے اس سے سب ریجن میں بہت بڑی چینجز آئی ہیں 1990 سے۔ ایک تو ڈیموکریسی کا رواج پڑ رہا ہے، اور دوسرا وہ لبرلزم آ رہا ہے، کیونکہ بہت سے ملکوں میں وہ باتھیزم تھی اور پین عربیزم تھی، اور کمیونزم اور عربیزم کا ایک کمبینیشن تھا جس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کنٹرول کرتی تھی۔ الجیریا میں ہوا، ٹیونس میں ہوا، مراکو میں بڑی حد تک ہوا، ایجپٹ ایک آخری فرنٹیئر تھا مڈل ایسٹ کا جس کو حسن مبارک نے سنبھالا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں وہاں بھی حالات خراب ہوئے۔ اب جو پروفیسر صاحب نے واشنگٹن سے فرمایا، بالکل صحیح کہا ہے کہ اکنامک پرابلمز ہیں، اور اس کی بالکل کلیئر ڈسٹنکشن نظر آتی ہے ہمیں ان ملکوں میں جہاں تیل پیدا ہوتا ہے، جو اوپیک کنٹریز ہیں، اور نان اوپیک کنٹریز ہیں جہاں تیل پیدا نہیں ہوتا۔ جتنے تیل نہ پیدا کرنے والے ملک ہیں، سیریا ہے، یمن ہے، ایجپٹ ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی لبنان ہے، بڑی حد تک وائلنٹ چینجز آئی ہیں، اور وائلنٹ چینجز کو کنٹرول کرنے کے لیے ملٹری کا چونکہ یوز ہو سکتا ہے، تو وہ ایک موومنٹس میں تبدیل ہوئی ہیں، اور وہ موومنٹس جو تھیں وہ اسپرنگ کے نام پہ آئی ہیں، لبرلزم کے نام پہ آئی ہیں، پرو ڈیموکریسی آئی ہیں، اور عوام کے لیول پہ آئی ہیں۔ جو یہ جو ریفرنڈم وغیرہ، یہ بالکل آرڈنری اسٹیپس ہیں حکومت کے، اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کو جو پیٹرو ڈالر کنٹریز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اسٹیٹس کو ڈسٹرب کیا جائے، اور وہ حت المقدور کوشش کریں گے کہ ملٹری ہو، اور وہ کنٹریز جو امپورٹنگ کنٹریز ہیں وہ ٹیکنیکل مدد کریں، اور کسی طریقے پہ وہاں پہ ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ یا کم از کم ایک اسٹیبلٹی کا جو ہے نا ریفلیکشن ملنا چاہیے، ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں چاہتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملٹری کا رول ہے اتنے رہے گا، لیکن یہ بہت عرصہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اب بہت سی فورسز ہیں سینٹرل ایشیا کو ہم سمجھتے تھے کہ کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ چینج نہیں ہوگی. سینٹرل ایشیا چینج ہو گیا, افریقہ ہمارے سامنے ہے, سارے کنٹریز ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا فار ہوتا گیا ہے, یا تو وہاں پہ ایتھنک پرابلم ہوا ہے, ٹرائبل پرابلم ہوا ہے, سیکٹیرین پرابلمز ہوئے ہیں, یا کوئی دوسرے پرابلمز ہوئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک چینج ہے, یہ دو چار سالوں میں آئے گی اور تمام ملکوں کو ایک نارمل وے آف لائف جس میں ڈیموکریسی ہوگی, لبرلزم ہوگی, اوپننیس ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر ہوگا, ملٹری کا ایک ڈینش رول ہوگا اور ایک پاپولر رجیم وجود میں آئیں گی.
اچھا شکریہ مہر صاحب, ہمارے ساتھ ٹھہریے گا, ہمارے پاس مختلف موضوعات ہیں. ابھی ہم پہلے پروفیسر فیضان سے پوچھنا چاہتے ہیں. پروفیسر فیضان, ایران اور چھ بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان 24 نومبر کو جو سمجھوتا طے پایا تھا جس کے تحت ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی اور کچھ رعایات کے عوض ایران متنازع جوہری پروگرام کو روکنے اور اس تک رسائی دینے کے لیے راضی ہوا, اب آئندہ یہ سمجھوتے کے تحت اب 4.2 ارب ڈالر تک رسائی اس کو دینا تھی جو تعزیرات میں نرمی کی ایک شکل تھی. پہلی قسط 550 ملین ڈالر 1 فروری یا اس کے لگ بھگ دے دی جائے گی. آپ یہ فرمائیے گا کہ سمجھوتے کے تحت ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والی اس پیش رفت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں میں اپنے تینوں مبصرین اور تجزیہ کاروں سے رائے دینا چاہوں گی. پہلے پروفیسر فیضان آپ.
جی, اس وقت یہ جو ایران کے ساتھ جو ڈیل چل رہی ہے اس کی بہت تمام حلقوں سے تقریباً انکریجمنٹ آئی ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک جو عالمی تجارتی حالت ہے اس میں اس پہ بہت فائدہ ہوگا. اور جو سب سے بڑی بات ہے, جو آئل کی پرائسز ہیں ان کے پر فرق پڑنے سے مڈل ایسٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں, وہ تمام علاقے جو کہ اس بات سے سفر کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر توانائی کی قیمت بہت زیادہ ہے, ان کو ریلیف ملے گا. اس لیے میرا خیال ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس سے بہت خوش ہے اس چیز سے, اور اس سے فائدہ ہوگا. لیکن جو شک و شبہات موجود ہیں ایران کے بارے میں, ایران کی نیت کے بارے میں, اور ایران کی طرف سے امریکہ اور امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کے بارے میں, وہ کسی بھی وقت صورتحال کو پلٹ بھی سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر زبیر, آپ ذرا بتائیے گا اس کے بارے میں, کامنٹ کریے گا کہ یہ جو ایران کے ساتھ ہونے والی پیش رفت ہے اس کو آپ جسے کہتے ہیں ٹھوس بنیادوں پر کس حد تک آگے بڑھتا دیکھتے ہیں؟
لیکن پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک آئل کی قیمت کا تعلق ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے ایکسپورٹ کرنے کی بڑی لمیٹڈ ہے, نمبر ایک یہ. نمبر دو بات یہ کہ دوسرے ممالک نے ابھی سے جو ایران کی طرف سے شارٹیج ہوئی تھی اس کو پورا کر دیا ہے. اس لیے اس وقت دنیا میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی کنڈیشن اس قسم کی ہے کہ اس کی وجہ سے آئل کی قیمت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اس کی وجہ سے ایک بہت عام پولیٹیکل اور اسٹریٹجک اثر ہے, وہ یہ ہے کہ اس ریجن میں ٹینشن کم ہو جائے گی. مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کی جو ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے گی, نمبر ایک بات یہ ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ اب چونکہ ایران اور الائز کے درمیان ایک فیصلہ ہو گیا ہے, ایک معاہدہ ہو گیا ہے جو کہ آگے بڑھ سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے ایران کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے اور ایران کی ٹریڈ جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ وہ بڑھ سکتی ہے, جس کی وجہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس علاقے میں گروتھ پیدا ہوگی, اور اگر اس میں گروتھ پیدا ہوتی ہے تو پھر پولیٹیکل ٹینشنز کم ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران اور سعودی عربیا میں پیراڈاکسیکلی سپیکنگ کوآپریشن بڑھ سکتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کا ایک ہی انٹرسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آئل کی قیمت جو ہے اس کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم میں, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کر سکیں گے, اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے الائز فورسز جو ہیں وہ اپنا ایک جیسے کہنا چاہیے مثبت اثر ڈال سکتی ہیں. اس لیے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے. اس سٹیپ کے بعد کیا ہوگا وہ دیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن چونکہ یہ سٹیپ اس قسم کا ہے کہ اس میں ایرورسیبلٹی ذرا لمیٹڈ ہے, تو امید یہ ہونی چاہیے کہ اس علاقے میں سٹیبلائزیشن زیادہ ہوگی.
اچھا مہر صاحب سے بات کرتے ہیں. مہر صاحب, پیرس میں فرینڈز آف سیریا اجلاس کے نتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں جنیوا 2 مذاکرات کے انعقاد کے امکانات؟ امکانات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں شام کی جو تمام کی تمام مخالف فورسز ہیں حزب اختلاف کی طرف سے بھی پارٹیسپیشن ہو. اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی, میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ جو یورپین یونین ہے وہ سیریا کی اس ریجیم کو رکھنا چاہتی ہے اور وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتی ہیں. وہ ان لائک امریکنز اینڈ سعودی اس ریجیم کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے اور وہاں پہ کوئی وہ فنڈامنٹل چینجز نہیں لانا چاہتے. اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایران کا انفلوئنس اور شیعیزم کا جو ایکسپینشن ہے اس کو ریسٹرین کیا جائے. یہ جو فرینڈز آف سیریا کے لوگ ہیں وہ حتی المقدور کوشش رہیں گے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ نکلا ہے جس میں زیادہ اکثر نہ ہو, لیکن ان کو کوئی اعتراض نہیں کہ اگر شیعہ مینارٹی نے پچھلے 40 سال تک حکومت کی ہے تو اگلے 20 سال تک بھی وہ حکومت کرے. لیکن وہ سیریا کو اکنامیکلی وائبل بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پاورٹی کا بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں ایک افیکٹ ہوگا وہ ہوگا ریڈیکلائزیشن آف شیعہ پاپولیشن. اور ریڈیکلائزیشن آف شیعہ پاپولیشن جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے لیے بہت بری ہے, ٹرکی کے لیے بہت بری ہے, پاکستان کے لیے بہت بری ہے, اور میں سمجھتا ہوں عراق کی سچویشن اس سے خراب ہوگی, کویت اور جو امیریٹ ہے وہ بہت ولنریبل ہے. تو یہ حتی المقدور کوشش کی جائے گی کہ کوئی پیسفل سولوشن سیریا کے مسئلے کا نکلے. اب سعودی ایفرٹس اور امریکن ایفرٹس جو تھی وہ فیل ہو گئی. انفارچونیٹلی جو ملٹری تھی جو ان کا کنٹرول تھا وہ ڈسٹرب نہیں ہو سکا. تو یہ جو سیکرٹ قسم کی نیگوسیشن ہوگی اس میں بہت کوشش کی جائے گی کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ نکل جائے اور کوئی ملٹری کی ڈیفیٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا.
اچھا, جان کیری اور روسی وزیر خارجہ سرگی لاوروف کے درمیان ایران کے ان جنیوا مذاکرات میں شرکت کا امکان کس طرح اور کیسے ہو سکتا ہے اور دونوں لیڈر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے آپ کو ایک مختصر سی رپورٹ سنواتے ہیں.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ پہلے ایران باہمی منظوری کے اصول کی حمایت کرے.
A country that has had a long-term relationship with Assad and with Syria has a huge ability.
ایک ایسا ملک جس کے شام اور اسد کے ساتھ طویل عرصے سے مضبوط تعلقات ہیں اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ درست طور پر اپنا اثر و نفوذ استعمال کر سکتا ہے. ترجمان کی مدد سے بات کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ لافروف نے کہا ہے کہ ان مذاکرات کو ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات کی نظر نہیں کرنا چاہیے.
One cannot be influenced by ideological sentiments so much that
کسی کو اپنے نظریاتی جذبات کو اس قدر حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ ان سے امن مذاکرات کے مقاصد کو نقصان پہنچے.
ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا اس سلسلے میں کہ اگر ایران اس میں شرکت کرتا ہے اور جبکہ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صدر بشار الاسد کی حیثیت ایک سال پہلے کے مقابلے میں کافی مضبوط ہو چکی ہے, اور اگر ایران شرکت کرتا ہے تو کیا صدر بشار الاسد کی حیثیت اور مضبوط نہیں ہو جاتی؟ اور جیسا کہ مہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین بھی اسد کی حکومت ہی کو قائم رکھنا چاہتی ہے, تو پھر اپوزیشن کی کیا صورت ہوگی اور شام کے تنازع کے حل ہونے کی کیا صورت ہوگی؟
بہت خوبصورت سوال ہے, کیونکہ یہ ایک سب سے بڑی چیلنج ہے, اور اسی چیلنج کی وجہ سے شاید یہ جو اس مہینے کے آخر میں جو جنیوا میں کانفرنس ہونی ہے وہ شاید اس میں کامیاب نہ ہو سکے کہ وہ سیریا میں یا اس علاقے میں کوئی پیس کی طرف کوئی موومنٹ ہو سکے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک اینٹائی اسد پاور فورسز ہیں, جو ریبلز ہیں, وہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلش گورنمنٹ ہے وہ بڑی مضبوط ہو چکی ہے. یقیناً ایسے حالات میں جو کہتے ہیں کہ کمپرومائزز جو ہیں وہ بڑے مشکل ہو جائیں گے, کیونکہ دونوں سائڈیں اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایسے معاملے میں یہ امید رکھنا کہ ایران یا کوئی اور ملک کوئی افیکٹو قسم کو انفلوئنس کر سکتا ہے ایک الگ فہمی کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو کوئی انسینٹیو نہیں کہ وہ اس وقت سیریا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہلانے کی کوشش کرے. دوسری طرف جہاں تک یورپین یونین کا تعلق ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ان کے نزدیک ایک اور انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا نے بڑی کلوز ریلیشن شپ پیدا کر لی ہے ایران کے ساتھ اور سیریا کے ساتھ. اس کی وجہ سے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے, جس کی وجہ سے مجھے امید نہیں نظر آتی کہ کوئی امیجیٹلی سولوشن ہو سکے گا یا جنیوا کانفرنس کامیاب ہو سکے گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, پروفیسر فیضان اور مشتاق احمد مہر صاحب جو ہمارے سفارتکار رہے مختلف ملکوں میں. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خصوصی رپورٹ. کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی ابروڈ پروگرام امریکہ کے محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام تشکیل دیا جاتا ہے، جس میں امریکہ سے 15 سے 18 برس کی عمر کے اسکول طالب علموں کو ایک تعلیمی سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور ایکسچینج پروگرام کے تحت مختلف ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ زیادہ آبادی رکھنے والے مسلمان ملکوں سے سیکنڈری اسکولوں کے 15 سے 17 برس کی عمر کے طالب علموں کو ایک سال تک کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ میں آ کر پڑھنے کی دعوت دیتا ہے اور انہیں کسی خاندان کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پاکستان سے اس مرتبہ ایسے طالب علموں میں محمد اسامہ بھی شامل ہیں، آئیے انہیں سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسامہ۔
وعلیکم السلام۔
اسامہ، پروگرام میں آپ کو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں۔ آپ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس پروگرام میں آپ کو کیسے منتخب کیا گیا، کیسے سلیکشن ہوا آپ کا؟
ہماری سلیکشن کا پروسیس بہت لمبا تھا، پورے پاکستان سے تھاؤزنڈ آف بچوں نے اپلائی کیا تھا اور ہمارے پہلے ٹیسٹ ہوئے تھے اور پھر ہمارے انٹرویو ہوئے، پھر ہم نے اپلیکیشنز دیں، ہمارے فارمز فل ہوئے، میڈیکل فارمز، پھر ہم نے پیپر ورک کیا بہت زیادہ، ایسیز لکھے، اس کے بعد ہمیں آئی این پاکستان نے اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے ہماری سلیکشن کی اور ڈٹرمن کیا کہ یہ بچہ امریکہ میں جا کے مطلب ایک سال سروائیو کر سکے گا اور وہاں پر ایڈجسٹ کر سکے گا۔
اچھا، آئی این ادارے کا آپ نے نام لیا پاکستان سے، یہاں تو امریکی محکمہ خارجہ اس کو دیکھتا ہے، پاکستان میں یہ جو آئی این ادارہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے تفصیل سے ہمارے سننے والوں کو۔
آئی این پاکستان انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹورک ایک ادارہ ہے جو کہ یس پروگرام جیسے پروگرامز کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور پورے پاکستان میں یہ بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے پروگراموں میں اور دوسری اس طرح کے کاموں میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ کمیونٹی سروس ہو گئی اور اگر آپ کے اور مطلب بچوں کو انگلش سکھانے میں، جس طرح ان کا ایک سب پروگرام ہے جو کہ انگلش ایکسس مائکرو اسکالرشپ پروگرام ہے کہ جو گورنمنٹ اسکولوں کے بچے ہوتے ہیں ان کو انگلش میں بہتری کرنی، ان کو ٹینسز وغیرہ سکھانے، یہ سب کام آئی این پاکستان کرتا ہے۔
اچھا، ایکسچینج پروگرام کے تحت جب بچے آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی امریکی خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح ٹھہرایا گیا ہے کسی کے ساتھ؟
جی، مجھے یہاں پر ایک فیملی کے ساتھ ٹھہرایا گیا ہے جو کہ اسمتھ فیلڈ نارتھ کیرولائنا میں رہتے ہیں۔
تو ان کے ساتھ آپ گھر میں کچھ اور بچے بھی ہیں آپ کے ہم عمر؟
جی، ہمارے گھر میں جو کہ ہماری ہوسٹ فیملی جو ہے وہ باقی ہوسٹ فیملی سے کافی مختلف ہے، میری ہوسٹ فیملی میں ٹوٹل 8 بچے ہیں جن میں سے 7 جو ہیں وہ اڈاپٹیڈ ہیں اور ایک ان کی اپنی بیٹی ہے اور پھر ایک میں ہوں اور میرے ساتھ ایک اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے جو کہ آسٹریا سے تعلق رکھتی ہیں۔
اچھا، آپ کے ساتھ کتنے اور ملکوں کے طالب علم آئے ہیں اس ایکسچینج پروگرام کے تحت اور ایکٹیویٹیز کیا رہتی ہیں، ذرا تفصیل سے بتائیے میں سننے والوں کو۔
ہمارے ساتھ یہاں پر پوری دنیا سے، ہمارے یس پروگرام سے بھی بچے آتے ہیں جو کہ 40 مسلم کنٹریز سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے یورپ سے بھی بچے آتے ہیں جو کہ جرمنی، آسٹریا، اٹلی، اسپین، ہر جگہ سے ہمارے ساتھ آتے ہیں اور ہماری طرح ہی اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اور ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے بالکل ایک امریکن ٹین کی لائف گزارنی ہوتی ہے، آپ ان کی فیملی کا ایک حصہ بن کے رہتے ہو، ان کے ساتھ اسکول جاتے ہو، پھر واپس آ کے آپ نے اپنے ہاؤس ہولڈ چورز میں حصہ لینا ہوتا ہے اور بالکل جو کہ ان کے اپنے بچے کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ویسے کا ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔
تو اسامہ، ایک بات تو بتائیں، آپ یہ سمجھتے ہیں ابھی آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ایک سال کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور امریکی نوجوان کی حیثیت سے یہاں پہ ایک سال زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں گے تو وہاں جا کر اس سسٹم میں دوبارہ سے آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟
ایڈجسٹ ہونے میں جو کہ ہمارے پرانے الومنائی تھے انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ تھوڑی بہت پرابلمس پیش آتی ہیں کیونکہ وہاں کا بالکل پاکستان کا کلچر اور امریکہ کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے، آپ کے اسکولنگ سسٹم ڈفرینٹ ہیں، لیکن جیسے کہ اگر ہم پاکستان سے امریکہ آ کے یہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو پھر امریکہ سے پاکستان جا کے بھی تو ہم کر ہی لیں گے۔
اچھا، آپ کون کون سے مضمون پڑھے ہیں، کیا یہ ایک عام سرکاری اسکول ہے جیسا کہ پبلک اسکول ہوتا ہے امریکی؟
جی نہیں، میرا چارٹر اسکول ہے اور یہ ایک جو کہ عام امریکن پبلک اسکول ہوتے ہیں ان سے تھوڑا مختلف ہے اور یہاں پر میں یو ایس ہسٹری، جرنلزم، آرٹس اور انگلش آنرس پڑھ رہا ہوں۔
اچھا، ویسے آپ جب پاکستان میں پڑھتے تھے تو آپ کے سامنے کیا گولز تھے، کس طرح سے آپ اپنا کون سا کیریئر اپنانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیریئر میں ان مضمونوں کے پڑھنے سے مدد ملے گی؟
جی، میں کچھ انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ساتھ مطلب میرے گولز چینج ہوتے رہتے تھے اور میرا مطلب یہ خواہش تھی کہ میں مطلب بڑے ہو کے ایک امبیسیڈر بنوں، تو یس پروگرام کے تھرو جب میں یہاں پر آیا ہوں تو یہاں پر میں اپنی کنٹری کو جب ریپرزینٹ کرتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا ایک وہ گول اچیو ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے ایک PTLW کی کلاسز بھی یہاں پر لے رہا ہوں جو کہ انجینئرنگ اسکلز ہمیں سکھاتے ہیں اور اکویشنز اور مشینز کس طرح بنانی ہیں وہ سارا وہ سکھاتے ہیں. تو ہاں میرا مجھے لگتا ہے کہ میرے گولز یہاں پر اچیو ہوں گے.
تو پاکستان واپس جا کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام یا اس سال کا ایک پورے سال کا جو آپ یہاں پر امریکہ میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا؟
جی مجھے ابھی مجھے 4 months ہو گئے یہاں پر اور مجھے لگتا ہے کہ میری پرسنالٹی بالکل اس میں ایک 180 degree کا مطلب چینج آ گیا ہے. اور مطلب میری انگلش امپروو ہو گئی ہے. میں جس طرح پہلے سوچتا تھا میری وہ سوچ نہیں رہی. اب میں ایک براڈر تھنکنگ اور زیادہ نالجبل طریقے سے بات کر سکتا ہوں. اور یہ میری ہوسٹ فیملی نے بھی نوٹ کیا کہ جب پہلے دن سے میں یہاں آیا تھا اور اب میرے کافی چینج ہو گیا ہے. اور میرے دوستوں نے اور میری فیملی جو کہ پاکستان میں ہے انہوں نے بھی بہت نوٹ کیا کہ میرے میں کافی چینجز آ گئی ہیں.
اسی لیے میرا پہلا اس سے سوال یہی تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واپس جا کر آپ بڑے اطمینان کے ساتھ پھر سے ایڈجسٹ کر سکیں گے, مطابقت کر سکیں گے اسی سوسائٹی کے ساتھ جو کہ ایک بالکل مختلف سوسائٹی ہے امریکہ کے مقابلے میں؟
جی ایڈجسٹ کرنے میں مطلب جب میں امریکہ آیا تو پہلے مہینے مجھے کافی مشکل ہوئی کیونکہ ان کا ہر چیز آپ کے سوئچز بھی ان کے ڈفرینٹ تھے. تو اب ایڈجسٹ کرنے میں کافی پرابلم ہوئی تھی لیکن آہستہ آہستہ میں نے ایڈجسٹ کر لیا. تو انشاءاللہ جب پاکستان واپس جاؤں گا تو تھوڑا بہت آہستہ آہستہ اپنے آپ میں چینجز لے آؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ امریکنز مطلب امریکہ کو بھی ریپرزینٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ اپنے پاکستان میں واپس آنے کی بھی کوشش کروں گا.
تو یہ بھی سوچتے ہیں آپ کی جب پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے یا ہائر اسٹڈیز کے لیے دوبارہ امریکہ آنا چاہیں گے؟
جی میں نے یہاں پر کافی یونیورسٹیز وغیرہ کے ساتھ بات وغیرہ کی ہے, ان سے ای میلز کی ہیں. تو ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کیا سلیکشن پروسیس ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں پر ایک دوست ہیں, ان کے بڑے بھائی بھی وہ بھی ایک یہاں پر یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا چیپل ہل میں پڑھ رہے ہیں. تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں وہاں پر پڑھوں. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیسے مطلب میں اپلائی کروں اور ایس اے ٹی ٹیسٹ میں کیسے اچھے نمبر لوں تاکہ میں دوبارہ واپس یہاں پر آ سکوں اور تعلیم حاصل کر سکوں.
یہ بتائیے کہ اس پروگرام کے بارے میں کوئی ایسی خاص بات یا کوئی ایسی معلومات جو آپ سننے والوں تک خاص طور سے دینا چاہتے ہوں؟
یہ پروگرام ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے جو کہ آپ کی پوری زندگی چینج کر دیتا ہے. میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں مطلب ابھی جو میں انٹرویو دے رہا ہوں میرے میں اتنی ہمت نہیں ہونی تھی پہلے کہ میں یہ انٹرویو دے سکتا یا میں کسی سے بات کر سکتا, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور ابھی تک میں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے جو کہ میں نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو کہ اس نے مطلب پوری میری زندگی چینج کر دی ہے, اور ایسے پروگرامز کو جتنا زیادہ سپورٹ کیا جائے اتنا اچھا ہوگا.
اور کوئی خاص بات جو آپ سمجھتے ہوں کہ میں نے آپ سے سوال نہیں کیا یا کوئی خاص بات جو کہ رہ گئی ہو اور آپ بتانا چاہتے ہوں وہ ضرور بتائیے؟
یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم امریکہ آتے ہیں تو ہمارا جو سب سے بڑا گول ہوتا ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اور اپلائی کرنا چاہ رہا ہے اس پروگرام کے لیے تو ان کو پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ جب پاکستان آؤ گے تو آپ پاکستان کے ایک امبیسڈر ہوگے اور آپ نے ان کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا پاکستان کو. اب میں جب یہاں پر آیا ہوں تو میں نے 20 پریزنٹیشنز دیے ہیں اپنے پاکستان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اپنی یوتھ اپنے چرچ میں دیے ہیں, میں نے یوتھ گروپ میں دیے ہیں, میں نے اسکولز میں دیے ہیں, کمیونٹی میں دیے ہیں, اور میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مطلب اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو جو سب سے مطلب مجھے خوشی ہوتی ہے اس پروگرام کی یہی ہوتی ہے کہ جب میں کوئی میرے سے ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہے, تو وہ ایک بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ مطلب اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. اور جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور جب میں پریزنٹیشن دیتا ہوں تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے تھے پہلے, لیکن ویسا تو بالکل نہیں ہے پاکستان. تو وہ ایک بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا یہاں کا ٹرپ ہے, یہاں پر جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں, جس اسکول میں آپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کسی طرح کی کسی دشواری یا مشکل کا سامنا نہیں ہوا؟
نہیں بالکل نہیں ہوا. میں جب پہلے پاکستان سے امریکہ آ رہا تھا تو میرے خیال میں تھا کہ مجھے بہت زیادہ بلنگ ہوگی اور مجھے لوگ بہت ہیٹ کریں گے, لیکن ویسا کچھ بھی نہیں تھا. سوپ کچن میں والنٹیئرنگ کرتا ہوں, کمیونٹی سروس کرتا ہوں, تو وہاں کی جتنی لیڈیز تھیں انہوں نے میرے لیے کوشر میٹ میرے لیے اسپیشل لے کے آئیں اور مجھے کھانے بنا کے دیے. اور ویسے بھی لوگوں نے بہت مطلب بالکل ایک ایز اے فیملی ٹریٹ کرتے ہیں یہاں پر مجھے.
ابھی آپ نے بتایا تھا کہ یہ 10 مہینے کا کورس ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ ایک تعلیمی سال اس کو کہتے ہیں, اس کے حساب سے آپ آئے ہیں. تو آپ نے کب یہاں شروع کیا تھا اور آپ کی واپسی کب ہے؟
میں 13 اگست کو پاکستان سے فلائی کیا تھا میں نے. تو پہلے ہم واشنگٹن DC میں آئے تھے اور پھر ہمارا 3 day stay تھا وہاں پر, اور ہمیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ امریکن فیملیز میں رہنا کیسے ہوتا ہے اور وہاں پر مطلب آپ کے مین آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ہوسٹ فیملی کے ساتھ کیسے آپ مطلب اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد 16th of August کو میں اپنی ہوسٹ فیملی کے پاس آ گیا تھا اور اب مجھے کل ہی ای میل آئی تھی کہ June 11th کو میں واپس پاکستان جاؤں گا.
بہت ساری کامیابی کی دعا دیتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, بہت بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا.
جی بہت شکریہ. اب ہم آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ آج کے موضوع پروگرام سن رہے تھے. میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب تھے اور انجینئر تھے سلیمان تھاروالی. بہجت کو اب یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.